है, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी चीजें भी हमें डिस्कस करना। तो इस आयत की मैंने तिलावत इसीलिए की कि लफ्ज शैतान एक ऐसा लफ्ज है कि जिसके अंदर खाली वो नहीं आता है जिसने आदम को सिजदा करने से डिनाई किया, उसका नाम तो इबलीस था। शैतान एक ऐसे तर्फ है जिसमें डिफरेंट काइंड के शैतान होते हैं। खुद कुरान में भी आया, शयातीन इंस वल जिन, कुछ शैतान जिनों में से हैं, कुछ शैतान इंसानों में से हैं। कभी कोई एक इंडिविजुअल शैतान का काम करता है, कभी कोई पूरी कौम जो है वो शैतान बन जाती है दूसरों के लिए। यौम अल-क़ुद्स के हवाले से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पे गौर करना है, फर्स्ट क़िबले के अलावा, वो तो है ही। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि दूसरा रीजन कि आज मैंने शैतान वाली आयत क्यों तिलावत की है, शैतान हमें ट्रैक से इस तरह हटाता कि हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ट्रैक को चेंज करके कहीं और जा चुके हैं। स्पेशली शैतान का जो खास टूल है मोमिनीन के लिए, वो है रिलीजन के नाम पे मोमिन को बहकाता। एक आम मोमिन को शैतान शराब के नाम पर या कैसीनो के नाम पे या मसलन मिक्स गैदरिंग के नाम पे इतना नहीं बहकाएगा जितना रिलीजन के नाम पे बहकाएगा। कल की मजलिस में, शुरू मजलिस में कुछ मसाइले शरीयत बयान हुए थे, नमाज जमात के मसाइल और इससे हटकर। अब वो मसाले ऐसे थे कि बहुत ज्यादा उसके अंदर चांसेस हैं कि उनकी मदद से भी शैतान पब्लिक को बहका दे। मैं उस अपनी बच्ची से, वो जो यंग गर्ल जिसने बहुत पहले एक सवाल दिया था कि वाह ये पार्टीशन, जिसका रिप्लाई इंशाल्लाह आएगा फ्राइडे या सैटरडे को, मे बी इन क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन एक एक दो दो छोटी छोटी बातें मैं रोज बता रहा हूं। अब एक चीज उसमें से बताता हूं, और वो ये है कि औरत नमाज जमात इसके अंदर शामिल हो सकती है, नमाज जमात पढ़ सकती है, बल्कि पढ़ना चाहिए। ये कल की स्पीच का खुलासा एक बात। और दूसरी बात यह है कि नमाज में मर्द को भी मुस्तहब है कि जीनत करके आए और औरत के लिए, लेकिन जब नमाज जमात इस तरह से हो कि लेडीज और जेंट्स एक हॉल में आ रहे हैं और इस पार्टीशन को हटा दिया जाए, अगर मर्द नमाज पढ़ रहे हैं और मर्दों के बीच में पार्टीशन आ गए, तो जो लोग पार्टीशन के बाद हैं उनकी नमाज जमात गलत। लेकिन स्पेशली लेडीज के लिए इस्लाम ने मसाला चेंज कर दिया और कहा कि लेडीज जेंट्स एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं तो बीच में पार्टीशन आ सकता है। और बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं क्योंकि आज वैसे ही जरा सा हम अपने स्केड्यूल से बिहाइंड हैं, छोटी सी बात। औरत नमाज जमात में अगर शरीक हो रही है मर्दों के साथ, उसका पार्टिसिपेशन है और वो मुस्तहब पे अमल करके जीनत भी कर रही, तो ये ख्याल रहे कि वहां पार्टीशन होना लाज़िम। बाय चांस आज मैंने देख लिया था कि कुछ लेडीज नमाज जमात में जैसे ड्रेसेस पहन के आ रही, और अगर पार्टीशन नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ड्यूरिंग नमाज के पार्टीशन होता है कि नहीं होता। वो रसूल का कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका फेस सामने हो तो वो पीछे भी देख रहे होते हैं। मुझ में ये ताकत नहीं है, ना स्पिरिचुअली ना फिजिकली, कि मैं ये पीछे देखूं कि क्या हो रहा। लेकिन जिस ड्रेसेस के साथ लेडीज नजर आ रही थी बाई चांस, वो ऐसा ड्रेस नहीं है कि जिसको पहनकर वो मर्दों के सामने जाए नॉर्मल लाइफ में और नमाज जमात में। खाली बॉडी का कवर होना हिजाब नहीं, उसकी एक कंडीशन ये भी है कि ड्रेस के कलर वैसे ना हो कि जिसको इस्लाम में जीनत कहा जाए। अगर औरत को जीनत करना है यानी जेवर पहन के नमाज का सवाब बढ़ाना, तो इसे नामहरम से छुपाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि मौलाना ईरान में तो इस तरह से लेडीज जेंट्स की गैदरिंग साथ होती, तो उन औरतों के ड्रेसेस भी तो देखिए कि वो किस तरह से अबा या चादर को इस्तेमाल करती, जैसा उनका हिजाब होता है उसके बाद उनके लिए मसला अलग। हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी के एक मसले को खाली उसकी वर्डिंग पढ़ के मैं अपने इस बात को आज कंप्लीट करूं, लेकिन ये दो रीजन से ये बात आ रही है कि कल मैंने एक मसला बताया वो इनकम्प्लीट रह गया। शैतान یہی چانس تو ڈھونڈتا کہ انکمپلیٹ مسئلے آئے تو اس کے بعد اس کے ذریعے سے مس گائڈ کیا جائے. یہ جی دیکھیے, مولانا نے کہا تھا کہ عورت نماز کے لیے زینت بھی کرے اور جماعت میں بھی شریک. کل فل میک اپ کر کے مردوں کے بالکل ساتھ کھڑی ہوں گے کہ جی مولانا نے کہا ہے کہ زینت کر کے جماعت نماز کا بہت ثواب ہے, بلکہ ہم تو خدیجہ طاہرہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. شیطان بہکاتا. اور دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے کی شیطان یہ سب سے بڑا طریقہ اختیار کیا وہ یہی ہے کہ ہمارے یوتھ اور عورتوں کو کرپٹ کرو. مردوں کے اتنا پیچھے نہیں پڑا ہے, بوڑھوں کے اتنا پیچھے نہیں پڑا ہے, ایک یوتھ اور ایک ہماری عورت. لیکن ابھی پہلے میں مسئلہ پڑھ دوں. حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا جا رہا ہے, کوشچن آنسر ہیں جو ان کی بک میں پرنٹ بھی, کہ کیا یہ از اٹ الاؤڈ ٹو ویئر کلرڈ کانٹیکٹ لینسز. کانٹیکٹ لینس آج کل پہنے جاتے ہیں تو بعض اوقات تو گلاس کو یہ ریپلیس کرتے ہیں اور بعض اوقات زینت کے لیے. ایک عورت صبح کو کالی ہے تو دوپہر کو نیلی ہو گئی, تو سہ پہر کو پیلی ہو گئی, تو رات کو لال ہو گئی, آنکھوں کا رنگ اتنی تیزی سے بدل رہا. اب میں ذرا اردو کی بات کروں گا کہ طوطا بھی اپنی آنکھوں کا رنگ اتنی تیزی سے نہیں بدلتا. جی طوطا چشم اتنی تیزی سے عورتوں کی آنکھوں کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. پتہ چلا کہ کانٹیکٹ لینس ہیں جو ڈفرینٹ کلر کے آج کل بہت زیادہ پاپولر. کیا اس کی رضا ہے شریعت میں, اجازت ہے اس کی؟ جواب دیا کہ جی ہاں اس کی اجازت ہے, لیکن دین اٹ از واجب اور کمپلسری فار ہر ٹو ہائڈ دیم. مردوں سے, نامحرم مردوں سے یہ کانٹیکٹ لینس چھپانا پڑیں گے, چاہے اس کے لیے اس کو گلاسز پہننا پڑے, چاہے اس کے لیے اس کو مردوں میں نقاب ڈالنا پڑے. کیونکہ کلر کانٹیکٹ لینس آر پارٹ آف زینت, اور جب کوئی عورت زینت کرے گی تو اس کے لیے نامحرم مردوں سے ایٹ لیسٹ اپنی زینت کو چھپانا واجب ہے, چاہے چہرے کو چھپانا واجب نہ ہو. خالی یہ کانٹیکٹ لینس جو اس نے آنکھ میں پہنے, اگر یہ مختلف کلر کے ہیں تو واجب ہے ان کو چھپانا. تو ڈریسز, ایک ڈریس کا ڈیسنٹ کلر ہوتا ہے, وائٹ ہے یا لیڈیز کے لیے بلیک ہے یا نارمل کلر, اور ایک اتنے افیکٹو کلر ہوتے ہیں وہ حجاب نہیں. اس کلر کی تو اگر ابا بھی ہے, اب آپ آئیے مڈل ایسٹ کے اندر جہاں کے کلچر میں ایک ابا پہننا عورت کے لیے لازم, لیکن اس پر اتنی ایمبرائڈری ہوتی ہے اور اس پر ایسا کام ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے اس پر ایک ابا اور پہننا پڑے. جو وہاں کے کلچر میں ہے کہ ابا ضرور پہنتے ہیں, اب شادی میں شرکت کے لیے جا رہی, اس میں باقاعدہ ایمبرائڈری کا ورک ہے, تو ٹھیک ہے شادی میں جانا, لیکن اپنے گھر سے لے کے شادی میں جانے تک اس کے اوپر تمہیں ایک ابا اور پہننا, اور اگر وہ ابا جو ہے وہ بھی کوئی لال وال رنگ کی ہے تو ایک ابا اس کے اوپر اور پہننا اس کو چھپانے کے لیے. خلاصہ یہ ہے کہ زینت کسی بھی انداز سے اس کو چھپانا واجب ہے. خالی یہ کہنا انف نہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ابا اور برقع نہیں پہنا, لیکن ہمارا ڈریس دیکھیے سر کے بال سے لے کے پوری باڈی چھپی. لیکن خود ڈریس اٹسیلف کلر کے اعتبار سے, اپنے ڈیزائننگ کے اعتبار سے, ٹائٹ ہونے کے اعتبار سے, اگر وہ اٹریکٹو ہے تو اس کو چھپانا واجب ہو جائے. ابھی چھوٹی سی بات اس لیے آ گئی کہ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ خالی جسم اور بال چھپا دیے, لیکن جس چیز سے اس کو چھپایا جا رہا اس کی اپنی کنڈیشن. اور خاص طور پر کلرز کی بات میں نے اس لیے چڑھی کہ کانٹیکٹ لینس کے اعتبار سے آلریڈی آگاہ سیستانی کا فتویٰ موجود. ہاں یہ میری شرعی ذمہ داری ہے کہ یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے فرمایا احتیاط واجب یہ, لیکن وہ احتیاط واجب جس میں سارے مرضی ایک بات کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا بالکل وہ کمپلسری ہو جاتا. اب میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن کسی ایک دن اگر مسئلہ انکمپلیٹ چھوڑ دیتا ہوں تو فوراً مجلس کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگ اس سے جو ہے مس گائڈ ہو جائیں. ٹائم بھی نہیں ہے, مسئلے بھی ضروری ہیں, انکمپلیٹ بھی نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا پرابلم لیڈیز کو لگتا کہ واہ اسلام نے ہم پر اتنے ریسٹرکشنز کیوں ڈالی. پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ اول تو یہ بات غلط, حجاب مرد کے لیے بھی ہے, حجاب عورت کے لیے بھی ہے, اس کے لیے بھی کچھ اتنے ریسٹرکشن ہے اور اس کے لیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شیطان کا مین ٹارگٹ ہمارے یوتھ اور ہماری لیڈیز, ان دو کو کرپٹ کر دو تو سوسائٹی کرپٹ ہو جائے. لیڈیز کو کرپٹ کیا جاتا ہے بے حجابی کے ذریعے, اور یوتھ کو کرپٹ کیا جاتا ہے گانا بجانا, ڈانس اور انٹرٹینمنٹ کے حرام طریقوں کے ذریعے. اسلام انٹرٹینمنٹ کے اگینسٹ نہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ کے حلال طریقے بھی. جب دو چیزیں یہ سوسائٹی کے اندر کرپٹ ہو جاتی ہیں وہاں پہ اسلام ختم ہو جاتا. میں نے دو یا تین دن پہلے ایک حدیث سے سملر ایک جملہ خود بنایا تھا. حدیث ہے کہ ملک ظلم کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے کفر کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے حدیثوں کا خلاصہ سمری اسلام کو کتنا ہی ختم کرو جیسے صدام نے کیا، قتل کرنے اور خون بہنے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جہاں بے حیائی فحاشی بے پردگی آ جائے وہاں اسلام کو یقیناً نقصان پہنچتا. اور آج دنیا کی وہ قوم کے جس کے کانٹیکسٹ میں ہم کل یوم القدس منا رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ ان دو طریقے سے اٹیک کیا. کوئی ریزن ہے کہ اسلام اتنا زیادہ حجاب پر زور دے رہا اور سنگنگ کے اتنا اگینسٹ؟ ہماری لائف کو بورنگ نہیں کرنا چاہتا. اچھا یہاں پہ سوال ہوگا کہ آخر ہم یہ سیکریفائز اللہ کے لیے دیں تو ہمیں ملے گا کہ ہمارا ریوارڈ کیا؟ اور یہ بالکل جسٹیفائی قسم کا سوال. وہ میں نے کہا کہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں، مجھے دو چیزیں بتانا تھا، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے جو انگلش لیکچر ہو رہا تھا اس کے اندر ان میں سے ایک بات تو بہت ڈیٹیل میں بتا دیا گیا. یعنی جو آج کا ویسے میرا ٹاپک تھا کافی باتیں اس میں آ گئی کہ جب تک کہ آخرت کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگا اور ہر وقت ہم کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس دنیا میں ہمیں ٹرانزٹ اسٹے کے لیے آئے، ہماری بچی سیٹسفائی نہیں ہوگی کہ میں کیوں حجاب کروں جبکہ کوئی حجاب نہیں کر رہا، ہمارا ایک یوتھ سیٹسفائی نہیں ہوگا کہ میں کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کروں یا ریفرین کروں یا بچاؤں جبکہ ساری دنیا کی یوتھ اس وقت یہی کر رہے ہیں. صرف اور صرف آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ جو آدمی کی لائف میں چینج لے کے آتا. اور یہی ہے، بہت شارٹ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آج کا ٹاپک ہے نہیں، یعنی آج کا ٹاپک تھا لیکن انگلش لیکچر سننے کے بعد میں نے پھر اتنے حصے کو اپنی تقریر میں سے چینج کر دی یا ڈیلیٹ کر دی. یہ بس ایک جملہ خالی کہوں اور اپنے اصل ٹاپک پہ آ جاؤں. وہ ایک جملہ یہ کہ رسول اللہ کو توحید کا عقیدہ کنوے کرنے میں اتنے پرابلم نہیں ہوئے. ہمارے پاس ایک امپریشن ہے نا کہ عرب بہت اگینسٹ تھے جب رسول نے ان کو ان کے بتوں کو برا کہا تھا. یہ توحید کے عقیدے میں اتنا پرابلم نہیں ہوا تھا اسپیشلی عربوں میں، اس لیے کہ وہ لوگ آلریڈی اللہ کو مانتے تھے. وہی سورہ 29 سورہ انکبوت اس دن آپ پڑھ رہے تھے، شب قدر میں بھی ٹائم ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، اسی لیے چار چھ دن کے بدلے ہم نے چار دن کی نماز پڑھ، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ سورہ کی تلاوت کے دوران بار بار آپ کو اس کے میسیجز بتائے جائیں کہ کیا میسیج دے رہا ہے یہ سورہ. تو سورہ عنکبوت کے اندر 8-9 آیتیں، پورا سیکوینس ہے آیتوں کہ ان کافروں سے پوچھو کہ سورج کون چلاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ، اور یہ بارش کون برساتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ، اور یہ زندگی اور موت کون دیتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ. 360 بتوں کو ماننے والے بھی اللہ کو مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ساری یونیورس کا کنٹرول تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، بتوں کے بارے میں ان کا کچھ اور کنسپٹ تھا. تو توحید اتنا پرابلم نہیں تھا. اچھا رسالت بھی اتنا پرابلم نہیں تھا عربوں کے لیے. سب سے زیادہ پرابلم والا عقیدہ عربوں کے لیے تھا آخرت، قیامت، موت. یہ اونلی عقیدہ جو آدمی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف کو چینج کرو. اللہ کو آپ مان لیجئے لیکن اللہ کو ماننے سے آپ کی پریکٹیکل لائف میں کوئی چینج ضروری نہیں. ہاں ہاں اللہ ہے، اصلی ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے، ہم اپنی جگہ شراب پی رہے. رسالت کے ماننے سے پریکٹیکل لائف میں اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آخرت کو مان لیا تو یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ اسٹے ہے، اور جو یہاں کرو گے اس کے اوپر آخرت میں رزلٹ نکلے گا، تو پوری لائف چینج کرنا ہوگی. سب سے زیادہ جس عقیدے کی ریزسٹنس ہوئی وہ آخرت، اور یہی ریزن ہے کہ 12 نمبر 30. دیکھیں ذرا سی بورنگ بات ہو رہی ہے لیکن دو منٹ، بات امپورٹنٹ ہے لیکن لوگوں کو ذرا سا بورنگ لگ رہی ہوگی. 30th پارا اور 29th پارا، یہ دونوں پارے جو ہے نا پورے کے پورے مکے میں نازل ہوئے، اور اس کا مین ٹاپک آپ دیکھیں آخرت، قیامت، جنت، جہنم. اس میں توحید پر بھی اتنا امفیسائز نہیں ہے، توحید تو اسلام کا بیسک عقیدہ ہے، لیکن زیادہ انفساد آخرت پر. آخرت اونلی عقیدہ ہے کہ پھر ہم اس بچی کو جواب دے سکیں گے کہ ہم دنیا کی باقی عورتوں سے یا مردوں سے کیوں اپنے آپ کو الگ کریں. اور جو بہت سارے یہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہن, ایون جب پیک پر پہنچا دیا جاتا ہے بات کو کہ سیکس میں بھی کہا جائے کہ فری سیکس, کیوں ہم ریسٹرکشن لے لیں اپنے اوپر. صرف آخرت کا عقیدہ, وہ عقیدہ جو ابھی ہمارے برادر برزخ کے بارے میں ایک اسٹوری پڑھ رہے تھے, ایک ٹوتھ پک کے طور پہ اس نے تنکا اپنے دانتوں میں لیا تو برزخ پہ اسٹک ہو کے رہ گئے. وہاں سے لے جو فری سیکس اور فری سوسائٹی کا کنسپٹ بنایا جا رہا ہے سب جگہ, صرف آخرت کا عقیدہ. اسی لیے اپنی اولاد کو سب سے زیادہ اس عقیدے کا ٹرین کرنا. ایگزامینیشن ہال میں جو بچے بیٹھے ہوئے میڈیکل کا ایگزام دے رہے, وہ اگر کھیتی کے باہر دیکھے اور کہے کہ وہ شراب پی کے ناچ رہا ہے اور وہ گانا سن رہا ہے, میرے اوپر یہ ریسٹرکشن کیوں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تین گھنٹے سیریس ایگزام. مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کا ایگزام سسٹم کیا, لیکن بہرحال جو ایج گروپ میرے سامنے ہے وہ اکثر پاکستان سے پڑھ کے آئے. تو اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تین گھنٹے یہاں بیٹھا ہوں, گرمی بھی ہو رہی ہے اور اتنا ٹینشن بھی ہے اور اتنا محنت کرنا پڑی, وہ سب گھوم رہے ہیں, کیوں آخر ہم ان کی طرح کیوں نہ بڑھے. یہ ریزلٹ کی بات پتا چلے گا کہ جب تم اس ایگزام کو پاس کر کے ڈاکٹر بنو گے اور ڈالر کی بھرمار بارش ہوگی تمہارے گھر, تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جو تین گھنٹے کی محنت تھی اس کا ریزلٹ کیا نکلا. اب یہ بہت ڈیٹیل میں بات آئے گی, لیکن میں آپ کو زیادہ بور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور آلریڈی ہم جو لیٹ ہیں تو آج کا اصل ٹاپک نہ رہ جائے. دیکھیے شب جمعہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آخرت, کیونکہ شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات. لیکن 40 منٹ کا لیکچر آپ نے پورا موت کے اوپر سن لیا, بہت اس کے اندر پریکٹیکل باتیں تھی اور اسی لینگویج میں تھی, وہی میڈیم تھا کہ جو یگسٹر کی سمجھ میں آتا, اس لیے میں اس کے آگے جا رہا ہوں. تو یہ تو ہوئی ایک بات. دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد پھر آدمی سیٹسفائی ہوتا ہے اس سیکریفائس کو دینے پر, جو ابھی تو آدمی کو بہت بڑی لگتی. 50 سال تک عورت حجاب کر کے بیٹھے, مرتے دم تک 70 سال تک ہم گانا نہیں سنیں, لیکن جب آپ اس کو ملائیے گا آخرت کی زندگی, یہ 70 سال وہ ملین اور بلین کے مقابلے میں کیا ویلیو رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ بھی بہت مختصر مدت ہے 70 سال کو کمپیئر کریں اگر آخرت انڈیفینٹ زندگی سے. لیکن پھر بات اسی طرف جا رہی ہے تو واپس آئی, اور وہ یہ کہ اسپیشلی انقلاب ایران کے بعد تو, لیکن اس سے پہلے مین ٹارگٹ جب یہ بنایا کہ اسلام اور شیعہ کو ختم کرنا. دیکھیں شیعہ اور ریلیجن آف پاکیزگی پیورٹی طہارت چاہیے, کیونکہ شیعہ اسٹارٹ ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شیعہ کا فاؤنڈیشن اس طرح طہارت اور پاکیزگی, جو فزیکل پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور اسپرچل پاکیزگی بھی ہوتی ہے. شیعہ کے پاس جو اللہ کا کنسپٹ ہے وہ دیکھیے, جو رسالت کا کنسپٹ ہے وہ دیکھیے, جو امامت کا کنسپٹ. تو بس ہر فالوور سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ تم کو بھی اتنا پاک و پاکیزہ بننا. جس طرح جسم کی گندگی ہے, روح کو دو چیزیں گندا کرتی ہے, نمبر ایک بے حجابی اور نمبر دو یہ گانا بجانا, یہ میوزک کی انٹرٹینمنٹ. اچھا میوزک تو خیر ایک میں غلط لفظ بول گیا, کیونکہ میوزک تو حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو قسم کا انٹرٹینمنٹ کا آج کل ماحول بنا دیا گیا. اچھا یہ مسلمانوں کے ڈاؤن فال کا بھی ہمیشہ یہی ریزن رہا. چھوٹی سی ہسٹری سے کتاب بات پڑھ لو. اسلام کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی مانی گئی ہے, یعنی یہ بات ہو رہی ہے آفٹر معصومی, بغداد کا ڈسٹرکشن بہت بڑی ٹریجڈی مانی گئی ہے. بلکہ ہماری اسلامک لینگویجز عربک پرشین اردو تو باقاعدہ یہ قسم کا ایک محاورہ سا ہے, سانحہ بغداد. اتنا شوق پہنچا تھا لوگوں کو بغداد کے اوپر, کب جب تاتاریوں نے ہلاکو خانے بغداد پہ اٹیک کیا. بہت انٹرسٹنگ وہ ہسٹری ہے, کیونکہ اس میں ہمارے بعض مہاراجے کا بہت ہی اہم رول, ان کا پولیٹیکل ویژن وہ سامنے آئے. لیکن یہ باتیں آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں نہیں ہے, چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں. منگولیا, وہاں سے وہ چنگیز خان چلا, کتنا ظالم تھا یہ بھی ہر آدمی کو معلوم. وہ اٹیک کر رہا ہے اسلام پہ. بغداد تو اینڈ تھا, اس سے پہلے ون بائی ون جتنے بڑے بڑے مسلمان شہر تھے سب گردنیں کاٹتا ہے اور انسان کے کٹے ہوئے سر سے باقاعدہ ہر شہر میں ایک مینار بناتا. اب ہوا یہ تھا کہ اسلامی دنیا جو اسلامک ورلڈ تھی اس زمانے کی اور جو منگولیا والوں کی دنیا تھی چنگیز خان, یہ دو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, اس کے بیچ میں بالکل ایک بفر زون پہ جہاں دونوں کے بارڈرز ملتے ہیں وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی اسٹیٹ. جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی تو ایک دن صبح کو وہاں کے کنگ کو یہ پتا چلا کہ ایک ایمبیسڈر آیا چنگیز خان کے پاس اور ایک ایمبیسڈر آیا ہے خلیفہ بغداد کے پاس جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا نائب یا ڈپٹی یا سکسیسر کہتا. اس کو معلوم ہے کہ بیچ کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ان کے درمیان آغا ابو الحسن اسفہانی کا ایک واقعہ مجھے پڑھنا تھا آج لیکن چونکہ ٹائم کم ہو گیا تو کل آئے گا. سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان آغا ابو الحسن اسفہانی بھی اس طریقے سے سمجھیے کہ بیچ میں اسٹک ہو گئے, ایک طرف سے جرمن فورسز اور ایک طرف سے برٹش امپائر, دونوں ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, دونوں کو ان سے فائدہ لینا. عراق کا گیس یا عراق کا پیٹرول اس وقت نیا نیا نکلا, اس وقت بھی عراق کا گیس ان کے لیے پرابلم بن رہا تھا اور آج بھی عراق کا پیٹرول ان کے لیے پرابلم بن رہا. تو اب یہ ڈیٹیل واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کل سنیے گا, آج تو صرف یہ سن لیجئے کہ آج سے تقریباً 7 سینچری پہلے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اس کے دونوں طرف دنیا کی دو بہت بڑی طاقتیں. اب آج کل تو یونیپولر دنیا ہے, خالی امریکہ ہے, لیکن جب امریکہ اور روس دونوں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ایک طرف برٹش امپائر دوسری طرف جرمن, اب جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم. اس کو پتا چلا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ایمبیسڈر آیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں اس وقت جنگ کے عالم میں. اب اس کی جان نکل گئی, میں کیسے بیلنس کروں؟ یقیناً دونوں نے آ کے ہم سے کہا ہوگا کہ ہمارا ساتھ دو یا ہماری ہیلپ کرو. میں بالکل درمیان میں دونوں کے بیچ میں, اس کی بات بھی اگر میں ڈینائی کروں تو یہ ختم کر دے گا, اس کی بات ڈینائی کروں وہ ختم کرے گا. امریکہ اور روس کے بیچ میں اگر کوئی پھنس جاتا پہلے, اب کیا کرے؟ امبیسڈر ہے, منع بھی نہیں کر سکتا, دونوں کو اپنے دربار میں بلایا. چنگیز خان کا امبیسڈر ایک خط لے کر گیا جیسے پاکستانی پریسیڈنٹ کے پاس لے کر گیا تھا کہ ہم اس وقت جنگ کرنے جا رہے ہیں, تمہیں ہماری ایسی ہیلپ کرنا, لاجسٹک ہیلپ ہے اور اس کے بعد اپنی آرمی دینا ہے اور اتنا آرمز اور اتنا ایمینیشن ہم کو دینا. اور سامنے بغداد کا خلیفہ کھڑا, اس کا امبیسڈر بھی کچھ کہے گا, میں کیا کروں؟ اس کا خط پڑھا گیا, بس اس نے ایک سکون کی سانس لی کہ میرا پرابلم سالو ہو. وہاں سے یہ لکھا جا رہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری کنٹری کی سنگرز بہت اچھی ہیں, ڈانسر بہت اچھی ہیں, کافی عرصے سے ہم نے کوئی اچھی سنگر کا گانا نہیں سنا, ڈانسنگ گرل کا ڈانس نہیں دیکھا, تم اتنی سنگرز ہمارے پاس بھیجواؤ, اتنی ڈانسر ہمارے پاس بھیجواؤ. مسلمانوں کے سر پہ ننگی تلوار لے کے چنگیز خان کھڑا, ان کا خاتمہ کر رہا ہے. اور مسلمان کا خلیفہ جو اپنے آپ کو سکسیسر آف رسول اللہ کہتا ہے, کہتا کہ ہمیں تمہاری فوج نہیں چاہیے, ہتھیار نہیں چاہیے, ہیلپ نہیں چاہیے, ہمیں سنگرز چاہیے, ہمیں ڈانسرز چاہیے. چنگیز خان کو اس نے اپنی آرمی بھیجوائی, مسلمان خلیفہ کو اس نے گانے والیاں, گانے والے اور ڈانس کرنے والے بھیجوائے. اور یہ جو مسلمان کا ایک مزاج بن گیا کہ جب سمجھیے کہ اس وقت واقعا ہم کفر کے ساتھ جنگ میں ہیں, تب بھی ہمارے نوجوانوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, تب بھی ہماری عورتوں کو بھی حجابی چاہیے. ایک بہت بڑی ریسرچ ہے, بہت بڑی ریسرچ جو اسی قوم نے کی جس کے لیے آج ہم بیت الیوم القدس مناتے ہیں, کہ آخر اس ورلڈ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی علاقے سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا؟ ہاں یہ ہوا ہے کہ مسلمان رول کر رہے تھے, چلے ان کی حکومت ختم ہو گئی, وہ غلام بن گئے, لیکن بہرحال نام و نشان نہ ملے, مسلمان ہو ہی نہیں وہاں پر. دنیا کا صرف ایک علاقہ ہے اس پہ یا ایک زمانے میں اتنا ایسا رول کیا مسلمانوں, اور پھر حالت یہ تھی کہ ایک مسلمان میوزیم میں رکھنے کے لیے بھی نہیں مل رہا. مطلب بہت سارے علاقے انڈیا میں مسلمانوں نے اتنے سال رول کیا, اب نہیں ہے رولنگ پارٹی میں, لیکن بہرحال ان کا ایکزسٹنس ہے. اور ہر علاقے میں ملا, حتیٰ یہ کہ جو کمیونسٹ ورلڈ تھی جسے کہا جاتا تھا بیہائنڈ دا آئرن کرٹن, پولینڈ کے اندر, رشیا کے اندر, وہاں بھی اسلام رہا. جو ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ بہرحال ٹھیک ہے کیریکٹر کے اعتبار سے وہ اچھے مسلمان نہیں, لیکن آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جن کی چار جنریشن اس کمیونزم میں گزری ہیں. اگر خالی انہوں نے اللہ کا نام یاد رکھا ہے تو بہت بڑی بات. دیکھیں کبھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی, خالی آپ اللہ رسول امام کے نام اپنی اولاد کو بتا دیں. لیکن یہ ٹاپک پھیل رہا ہے, میں اصل آج کی بات کر دوں تو باقاعدہ طور پر انڈیا کے ایک پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی, اس کا ایک ایڈوائزر تھا درگا پرساد دھر, ڈی پی دھر, اس کو اور یہ جو زیانسٹ ہیں ان کو ملا کر ایک کمیٹی بنائی گئی جو پوری ورلڈ کی ہسٹری دیکھے جہاں کہیں اسلام گیا, کوئی ایسا علاقہ ہے کہ اس کے بعد ایسا نام و نشان مٹ گیا کہ ایک سنگل مسلمان وہاں نہ ملے. میں نے کہا نا کہ کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا, اونلی اسپین کا علاقہ ایسا ملا جہاں پہ ایک دفعہ مسلمانوں نے سات سینچری تک اتنی طاقت شان و شوکت مائٹ کے ساتھ رول کیا اور کہا یہ حالت. تب آخر ایسا ہوا کیسے, سروے کیا گیا, بہت لمبی بات ہے اور میں نے پوری ایک ایک گھنٹے کی مجلسیں پڑھی. ان شارٹ ایک ہی نتیجے پہ وہ پہنچے اور وہ یہ کہ یہاں سے جو اسلام ختم ہوا اس کا صرف ایک ریزن تھا, حجاب ان کے پاس اتنی پاور آ گئی تو مسلمان عورتیں بے حجاب ہو گئی تھی اور مسلمان نوجوان گانے کے اور انٹرٹینمنٹ کے عادی بن گئے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جو جوز کرسچن مسلم سب کی کتابوں کے اندر موجود. وہ کیا چیز موجود ہے, سورہ آراف کی ایک آیت ہے جس پہ میں نے ایک ایک گھنٹے کی مجلسیں پڑھی. اب ڈر لگتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ کیا کیا سن لیا ہوگا, لیکن بہت مختصر بات, حضرت موسیٰ کی آرمی جب فرعون کو شکست دینے کے بعد آگے بڑھ رہی اور اسی علاقے میں پہنچی جو پرومس لینڈ کہلاتی, جس کے بارے میں یہ یہودیوں کا کب اس سے ایک خواب ہے, ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہم کو یہاں پہنچنا. تو ہر جگہ حضرت موسیٰ کی آرمی نے فرعون کا خاتمہ کیا, وہاں جا کے شکست ہونے لگی. حضرت موسیٰ نے اپنے ڈپٹی کو جو جناب ہارون کے پوتے, ہارون حضرت موسیٰ کے سکسیسر تھے لیکن موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے, تو ان کی نسل کے اندر جو ان کے پوتے تھے سیکنڈ جنریشن, ہارون کی فیملی بہت ہی پوائس ہوتی ہے. آپ کو 15 رمضان کو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ نے کہا ہارون نے اپنے بیٹے کا نام شبر رکھا ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام شبر رکھتا ہوں, عربی میں یہ حسن کہلاتا. تو بہت ہی پوائس فیملی تھی جناب ہارون کی, ان کو بھیج کہ جاؤ انویسٹیگیٹ کرو کہ ہر جگہ ہم جیت رہے ہیں یہاں کیوں ہار رہے. تو ان کو یہ پتا چلا کہ جب حضرت موسیٰ کی آرمی ہر جگہ جیت رہی تو اس علاقے کے لوگوں اپنا جو ان کا پوپ تھا, جو بھی زمانے کا ان کا ریلیجیس لیڈر تھا بلعم باہور, اس سے کانٹیکٹ کیے. بلعم باہور کی ایک خاصیت تھی کہ اس کی دعا میں بہت طاقت, جو دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی. اس کو اتنے ہی پیسے دیے جتنے قاضی شرح کو ابن زیاد نے بوریاں بھجوائی اور کہا کہ تمہاری دعا میں بہت پاور, جاؤ اور جا کر موسیٰ کی آرمی کے اگینسٹ دعا کرو کیونکہ موسیٰ کی آرمی کو ہم کسی طریقے سے روک نہیں پائے. دعا کی طاقت جا کے لبنان میں دیکھیے کہ جب کہا گیا کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کریں, دنیا بھر کے مومنین نے کہا تو جواب کیا آیا. اس دور کے سب سے بڑے مجاہد نے کہا جوشن صفی, ہمارے لیے دعا کرو, اور ایک جنرل بات نہیں کہ دعا کرو, دعا جوشن صغیر ہمارے لیے پڑھو. اس دعا کی پاور بہت زیادہ, کیونکہ اس کی ورڈنگ بہت مشکل, جوشن کبیر تو بہت آسان ہے, بچہ بھی پڑھ لے گا تھوڑی سی پریکٹس سے. تو لوگ جوشن صغیر کو اتنی امپورٹنس دیتے نہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ دعا اسپیشل جوشن کبیر کو کبیر اور صغیر کو صغیر کیوں کہتے ہیں. جوشن کبیر زیادہ تر آخرت کے پرابلم سالو کرتی, جوشن صغیر زیادہ تر دنیا کے پرابلم سالو کرتی, کیونکہ دنیا صغیر ہے آخرت کے مقابلے میں. ٹائم نہیں ہے تو میں انگلش نہیں بولتا ہوں, جلدی جلدی بات ختم کروں, کیونکہ آپ کہیں گے مولانا ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے, کہتے کہتے بھی اس کا ٹائم لے کے چلے گئے ہیں. تو وہ یہ تو ہر آڈیٹر کی عادت ہوتی, انگلش میں بھی آپ نے سنا اردو میں بھی آپ سن رہے ہیں, تو بہت جلدی بات ختم کروں. کل ورکنگ ڈے بلعم باہور سے کہا کہ ہمیں تمہاری دعا چاہیے. دیکھیے اسلام میں کیٹیگری ہے مستجاب الدعوات, مستجاب الدعوات وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی ہر دعا فوراً قبول. اور یہ کیٹیگری ملتی ہے. میں نے دو دن پہلے بھی بتایا تھا کہ کافروں کو بھی یہ کیٹیگری مل جاتی. تو تھا یہ آدمی اتنا نیک اتنا پائس, اس کی دعا میں طاقت, لیکن اب نبی کی آرمی کو روکنا ہے, پیسے بھجوائے گئے کہ تم ان کے خلاف دعا کرو. وہ پیسے کی لالچ میں چلا تو ایک روایت ہے نا کہ 8 یا 9 یا 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. اس دنیا جنت کے اپنے اسپیشل جانور ہیں جو وہیں پیدا ہوئے وہیں رہے, جن کے پاس کوئی نجاست نہیں. اس دنیا سے بھی جو جانور جائیں گے, ایک لسٹ ہے نا, اصحاب کہف کا کتا اس میں آتا ہے, اور وہ بھیڑ آتی ہے جو جناب اسماعیل کے بدلے ذبح ہوئی, تو اس میں ایک لفظ آتا ہے بلام باہور کا گدھا. حضرت عیسیٰ کا گدھا نہیں جائے گا جنت میں, بلام باہور کا گدھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پہ بیٹھ کے چلا تو گدھے نے اپنے آقا کو روکنا تھا, لے کے نہیں جا رہا ہے. اتنا اس نے مارا کہ گدھا مر گیا, لیکن چونکہ حق کی خاطر مارا تو اس کے لیے بھی علماء کہتے ہیں گدھا شہید ہو گیا. لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلی اس آدمی کی, اور یہ جا کے بد دعا کرنے لگا. لیکن اس کی زبان میں طاقت ختم ہو گئی, اب یہ اس کی زبان چل ہی نہیں رہی. واپس آ گئے جنہوں نے ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈ دیے تھے, کہا دعا کی, کہا نہیں دعا نہیں کر سکا, اس لیے کہ میری زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی. کہا اچھا تو پھر ہمارے پیسے واپس کر, ہم نے تو پیسے دیے تھے دعا کے لیے, یہ واپس کرو. اب جو پیسے جا رہے, کہا کہ نہیں نہیں پیسے تو نہیں لو. اب کیوں نہیں لیں؟ ایک ٹرانزیکشن تھا, تم نے اپنی بات پوری نہیں کی, پیسے واپس کرنا. کہا تمہارا مقصد دعا ہے کہ تمہارا مقصد ہے موسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے؟ انہوں نے کہا دعا نہیں, ہمارا اصل مقصد ہے موسیٰ کی آرمی کو شکست ہو جائے. تو کہا دعا کی کیا ضرورت ہے, میں تمہیں ایک رول بتاتا ہوں. میں اتنا اسپرچل آدمی ہوں, میں نے اتنا ریلیجیس بکس کو پڑھا ہے. شیطان پہلے کتنا نیک آدمی تھا, ابھی انگلش لیکچر میں آپ نے سنا 6000 ایئرز اس نے عبادت کی, جبرائیل کے ساتھ رہتا تھا, سارے اس کو راز کی باتیں پتا. کہا کہ میں بتاتا ہوں, نبی اور امام معصوم کے لشکر کو تباہ کرنا, وہاں بے پردگی پھیلا دو, فری سیکس کا ماحول لے کے آ جاؤ, گانے بجانے کا ماحول لے, بس پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا. نبی اور امام کا لشکر جب دنیا سے لڑتا, اپنی فزیکل پاور کی بنیاد پہ لڑتا ہی نہیں, اپنی اسپرچل پاور کی بنیاد پہ لڑتا. جب ان کی یہ اسپرچل پاور ختم ہو جائے گی, پھر وہ نہیں جیت سکتے. اسی جنگ, اسی رمضان میں آپ نے سنا بدر کی لڑائی, 313,000 سے لڑ رہے ہیں, اور خالی یہ نمبر کا فرق نہیں ہے, وہاں 1000 ہے تو ہر ایک کے پاس سواری موجود ہے, یا سب پیدل ہے صرف 2 گھوڑے, وہاں ہر ایک کے پاس تلوار اور نیزے ہیں, یا کسی کے پاس کچھ نہیں. پھر یہ جیتے کیا؟ اسپرچل پاور. مولا کا جو بہت مشہور جملہ ہے, لوگوں نے پوچھا تھا, یا علی آپ نے خیبر کا قلعہ خدا کر لی, ماں قلعہ تو بابا خیبر میں قوت جسمانیہ بل میں قوت روحانیہ. مولا نے کہا میں نے خیبر کا دروازہ اپنی فزیکل طاقت سے کوئی تھوڑی توڑا تھا, اپنی روحانی طاقت سے توڑا. تو مومن کے پاس دنیا کو فیس کرنے کے لیے اسپرچل پاور. دیکھیں فزیکل طاقت یا فزیکل ریسورسز کی نفی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن جتنا بھی آپ فزیکل چیزیں لے کر آئیں گے آپ کے دشمن کے پاس آپ سے زیادہ. یہاں پہ چلتی ہے فزیکل پلس ہماری اسپرچل پاور. کہا کہ عورتوں کو بے حیا بنا دو, فری سیکس کا ماحول لے آؤ, اور نوجوانوں کو انٹرٹینمنٹ کا آگے بنا دو. انٹرٹینمنٹ مینس سنگنگ, ڈانسنگ, میوزک. پھر اگر میری بات پوری نہ نکلے تو پیسے لے جا. چونانچہ کنعان کا علاقہ پرومس لینڈ, وہاں کی عورتیں ویسے ہی بڑی خوبصورت مانی جاتی ہیں, ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ موسیٰ کی آرمی اور بے حجاب جاؤ. کہتے ہو ہمارے پاس تو حجاب ہے ہی نہیں, اور ہم تو یہاں پہ آئے شاپنگ کے لیے اس لیے کہ تم لوگ مصر سے آ رہے. اس وقت مصر جو تھا نا, اس کی سویلائزیشن بہت بڑی, ہم چیزیں خریدنے آئے. بات بھی صحیح ہے, ایکسکیوز صحیح مانا جائے, کوئی تمہیں روکے گا, مگر یہ نیچر ہے عورت کی کہ سامنے والی عورت پہ بے پردہ دیکھے گی, اس کے دل میں بھی خیال آئے گا میں ایسی بن جاؤں. دیکھیں گناہ میں ایک اٹریکشن ہے, گناہگار کو دیکھ کے دل چاہتا ہے ہم بھی یہ گناہ کر, وہ ہمیں دیکھ کر کبھی نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھوں. مجھے نہیں پتا اسٹیٹس کا, لیکن کراچی کا ایک عام سا ماحول, دوستوں کے ساتھ بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے کہا سر پانچ منٹ دے دو ہم نماز پڑھ کے آ رہے، اور اگر فلم میں جانے کا وقت ہے تو کہتے کہ آؤ سب پیسے جمع کریں پول کریں اور اس کے بعد ہم فلم دیکھنے چلے، وہاں یہ نہیں کہتے کہ تین گھنٹے دے دو ہم اکیلے فلم دیکھ کے آ رہے، نہیں گناہ میں اٹریکشن، ہمیشہ دوسرے کو آفر بھی کی جاتی ہے اور دوسرا تیار بھی ہو جاتا، نماز میں اول تو آفر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر آپ کہیں بھی تو آپ کو بھی روک لے گا، گناہ میں شروع میں اٹریکشن، بے پردہ عورتیں موسیٰ کے لشکر میں آئی، تھوڑا سا اس میں مردوں کا بھی فالٹ، مردوں کا بھی فالٹ، انہوں نے دیکھا موسیٰ کے مردوں، اب بے پردہ عورت تو زیادہ اچھی لگے گی، وہ بنسن کے آئے گی، کلر کانٹیکٹ لینس لگا کے آئے گی، ہر طرح سے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے گی، اپنی عورتیں تو سیدھی سادھی گھر والی، بھائی یہاں تو پوری بزنس اس بات پہ چلتی، یہ جو چیز ہے جو آپ خرید رہے ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، پیکنگ جو ہے جتنی اچھی ہو اتنی جلدی مارکیٹ میں بات چیز فروخت ہوتی، ساری دنیا آج ایڈورٹائزنگ کی دنیا، اصل پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ کیسا اس کو کوئی نہیں دیکھتا، ایڈورٹائز بہت زیادہ ہے، پیکنگ بہت اچھی ہے، تو یہ عورت کی پیکنگ ہوتی، اب وہ اپنے گھر کی عورت کو دیکھ نہیں رہا، وہ تو حجاب میں بیٹھی، اس کو یہ والی عورت پسند آ رہی، کیا یہ آج ہمارا پرابلم نہیں کہ مذہب کی بات کرنے والوں کے یہاں شادی کا موقع آئے گا وہ حجاب والی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے، ان کو بے حجاب لڑکی چاہیے، یہ ٹاپک ایک دو دن بعد آنے والا ہے کیونکہ کل ہماری مجلس یہاں پہ پہنچ کے رکی تھی کہ اولاد کو ٹرین کرنا ہے تو پہلے شادی کا موقع، تو یہ بات ابھی آگے آئے گی، آج کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی، یوم القدس کا میسج، کیا موسیٰ کے لشکر مردوں کی نگاہ اٹھنے لگی، اب یقیناً ہماری آج کی بچیاں یہ غلط سوال کریں کہ اگر خرابی مرد میں ہے تو ریسٹرکشن ہم پہ کیوں آ رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلہ عورت کا حجاب عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے، اے عورتوں آپ کو پتا نہیں کہ مرد اندر سے کتنے بدماش ہوتے ہیں، یعنی عام ہوئی ہے، ان کی بات نہیں کرو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو بڑے شریف لوگ ہیں، لیکن واقعا ان شیطان یجری ابن آدم کا مجرا دم رسول اللہ کی حدیث ہے، شیطان آدم کے بیٹوں یعنی مردوں کے اندر اس طرح دوڑتا جیسے خون دوڑتا، یہ حدیث بھی پیغمبر نے کب کہی تھی، ایک دن رسول اللہ مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں ایک عورت سے کھڑے بات کر رہے تھے، وہ عورت فل حجاب کے اندر، ایک صحابی وہاں سے گزرے، دیکھا کہ پیغمبر کسی عورت سے بات کر رہے، نگاہیں نیچی کر کے چلے گئے، پیغمبر نے کال کر کے روکا، رکنا ذرا، رک گئے، کہا یہ عورت میری بیوی صفیہ، صفیہ رسول خدا کی وہ بیوی جو خیبر کے سردار کی بیوی تھی، اور خیبر کی فتح کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول خدا کی بیوی بنی، جناب صفیہ، کہا یہ میری بیوی ہے صفیہ، وہ آدمی گھبرا گیا، یا رسول اللہ میرے سامنے ایکسپلینیشن کیوں دے رہے، کیا کوئی مسلمان آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال لے کے آئے گا، کہا تمہیں نہیں پتا شیطان اس طرح سے تمہارے اندر ہے جیسے بلڈ سرکولیشن ہے جس پہ تمہارا اپنا کنٹرول نہیں ہے، بلڈ سرکولیشن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ جب چاہے کہ خون کو روک لیں جب چاہے بڑھا دیں، یہ ہمارے کنٹرول سے بات، شیطان اس طرح بہتا تھا، تو عورتوں کا حجاب اصل میں عورتوں پہ اسلام کو ٹرسٹ ہے، مردوں پہ ٹرسٹ نہیں، کہ یہ بے پردہ عورت دیکھیں گے ان کے دل میں برے خیال آنے لگیں، چنانچہ جناب موسیٰ کے لشکر میں جب یہ بے پردہ عورتیں اس علاقے کی آئیں جو نان مسلم، شریعت کا مسئلہ ہے جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ایک اسکار مشکل لگتا ہے، کہ یہ مسئلہ کیا کہ ان سرٹن کیسز عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم عورت سے بھی حجاب کی حالت میں لے کے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی ڈیٹیل اپنے مردوں کے سامنے بیان کرے اور ان مردوں کے دل میں ایک مسلمان عورت کے بارے میں برے خیال آئیں، لیکن خرابی اس طرح آگے بڑھتی، ان عورتوں نے دیکھا موسیٰ کے لشکر والیوں کہ ہمارے شوہر ہمارے حجاب کی وجہ سے ہم پہ اٹریشن نہیں دے رہے باہر جا رہے، تو یہ بھی ویسی بنی، اردو کا ایک محاورہ ہے بڑا سخت قسم کا ہے، کیسے پڑھوں لیکن یوں تو ہی نہیں آج، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، میں اس کو چینج کرتا ہوں اس موقع پر، خربوزی کو دیکھ کے خربوزی رنگ پکڑتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کہ ہمارے مردوں کی اٹینشن وہاں اس لیے ہے کہ وہ بڑی اسمارٹ اور ننگی اور زینت والی اور بے پردہ، اور ہم چونکہ ذرا سا مذہبی ہیں اور ریلیجیس ہیں اس طرح سے زینت نہیں لیتے تو ہماری طرف سے توجہ ہوتی، ہر عورت کو اپنے شوہر کی توجہ تو چاہیے، وہ بھی ایسی بنے، اور پھر ایک فری سیکس کا ماحول وہاں پہ بنا. حضرت ہارون کے پوتے آئے. وائے روزانہ پہلے رپورٹ آ رہی تھی کہ آج نبی کی فوج اس سٹی کو فتح کر کے آگے بڑھی, آج وہاں وسطیں ملی آگے بڑھ. یہاں پہ کئی مہینے گزر گئے وہی رکا ہوا ہے لشکر, بلکہ ناکامی ہو رہی ہے, پیچھے ریٹریٹ. جیسے ہی وہ اس آرمی میں اپنی آرمی میں داخل, دیکھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں. حیران ہو گئے نبی کے لشکر میں بے پردگی کیسے. کہا کہ یہ اصل میں باہر کی عورتیں ہیں اور یہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتی ہیں اور یہ خالی یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ یقیناً 21st century کے لیے بہت مشکل, اور اسی لیے یہ اسلام کا پارٹ نہیں. جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ حضرت موسیٰ کی شریعت پڑھ رہا ہوں. حضرت ہارون کے پوتے نے تلوار نکال کے سب کی گردنیں اڑا دی. کہا یہ ہے روس کارڈ, یہ جو ہے روٹ کاز, کیوں آخر یہ خرابی پھیل رہی, نبی کا لشکر کیوں ہار رہا. وہ یہ بغیر کسی تحقیق کے ان بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا یہ روٹ کاز. یہ شریعت موسیٰ کو یہ نہ کہے کہ مولانا یہ آج کی 21st century کا اسلام یہ اسلام نہیں, یہ وہی موسیٰ کی شریعت ہے کہ جس کا بڑا احترام کیا جاتا. موسیٰ کی شریعت کے اندر آج بھی تورات میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلے اس کے سارے بال مونڈ کے اس کو گنجا کر دو. ہمارے یہاں ایسٹرن کلچر میں بری بات ہے, لیکن یہاں تو خیر مرد بھی عورتیں بھی ویسے ہی فیشن میں اور شوق میں کافی گنجے ہوتے ہیں, میں نے سنا ہے. پھر بال پھر گنجے, پھر بال پھر گنجے. لیکن اسلام بہت ہی لوجیکل مذہب اور ایک پریکٹس کا مذہب ہے اسلام. عیسائیت کہتی ہے کہ ہمارا مذہب ہے لو کا مذہب. جوزف کرائسٹ کہتے ہیں کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا بھی پیش کر دو. کیا ایسا کرتے ہیں پریکٹس میں؟ کیا یہ ہے ایک آدمی غلطی کرتا ہے پورے ملک کو تباہ کر دیا جاتا ہے جوزف کرائسٹ. اسلام ایسا نہیں ہے کہ کہے کچھ اور کرے کچھ. جو پریکٹس ہے وہی پریچنگ ہے, جو پریچنگ ہے وہی پریکٹس ہے, جس کا خلاصہ یہ کہ مومن اس دنیا میں سروائیو کر سکے گا صرف اور صرف اپنی اسپرچل پاور کے ذریعے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل پاورز کو نظر انداز کریں, غار میں بیٹھ کے اللہ کی تصویر نکالے, نہیں وہ ہے اپنی جگہ. لیکن واقعا اگر سروائیو کرنا بے پردگی جو عورت کی ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو جو انٹرٹینمنٹ کا ایک چسکا لگایا گیا, ایڈکٹ بنایا گیا اس کا, خالی شراب کا اور اسموکنگ کا ہی انسان ایڈکٹ نہیں بنتا, اس کا مین ریزن یہ آرٹیفیشل ایک ماحول بنایا جا رہا. اور جب تک ہم اس کے اندر انوالو, یوم القدس کا حق ادا نہیں ہو رہا. یوم القدس خالی پہلا قبلے ہی کا مسئلہ نہیں ہے, پوری مسلمان امت کو آزاد کرنا ہے. ان کا لبریشن ہم کو چاہیے اس کلچر کے ہاتھ, اور اسی چیز کو ابھی تو میں نے وہاں تک بات کہی کہ تلوار کے ذریعے سے صدام خاتمہ نہیں کر سکا, لیکن اس انٹرٹینمنٹ اور بے حجابی کے نام پر کتنے مسلمانوں کا ایمان ویسٹ میں آ کے ختم ہوا. ایک جو اگزامپل جو میں نے کل کوٹ کی تھی آپ کو لگی ہوگی کہ یہ تو بہت ایکسٹریم والی مثال ہے, نہیں بہت کامن ہوتی جا رہی ہے اس وقت یورپ میں بھی اور نارتھ امریکہ میں. تو ہر یوم القدس کی ایک ڈیمانڈ, اور یہی میں میرے مولا ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے آتے ہیں. جب بازار کوفہ میں اس نوجوان کو مولا نے پنش کیا, بہت ہی مشہور حدیث ہے آپ کی سنی گئی ہے, بس اسی پہ آج کی مسائل. بازار کوفہ میں ایک نوجوان کھڑا, دیکھیں یہ بظاہر آپ کو بہت اسٹرکٹ لگے خصوصاً ہمارے یوتھ کو, لیکن یہاں پہ مسئلہ وہی ہے کہ نپ دا ایول ان دا برڈ. بازار کوفہ میں ایک نوجوان کھڑا کہ کوئی اس کا کام نہیں, ایسے کھڑا دیکھ رہا. مولا چلیں گے دو گھنٹے کے بعد واپس آئے, پھر دیکھے وہاں سے گزرے, دیکھا اس پھر وہ وہیں پہ کھڑا ہو. مولا اس کے قریب گئے کہ کیا, کہا کہ تمہارا کام کیا ہے, کس لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ تو کچھ نہیں مولا, میں ٹائم پاس کر رہا. مولا نے آرڈر دیا اس کو گرفتار کرو, مسجد کوفہ کے سامنے لاؤ. وہاں پہ مسجد کوفہ کے سامنے وہ میدان تھا جہاں پہ مجرموں کو پنش کیا جاتا, جیسے مکے میں باب عبدالعزیز کے سامنے, مدینے میں مسجد غمامہ کے سامنے. گھر کے مکے اور مدینے کی جو پنشمنٹ ہے وہ اسلام نہیں, اسلام میں اس طرح سزائیں نہیں ہے جیسے وہاں دی جاتی. مولا اس کو لے کر آئے اور اتنی دیر میں گراؤنڈ بھی جمع ہو گیا. مولا نے کہا کہ اس کو پنش کرو, غلام کوڑا لے کے آگے بڑھو. اس نے کہا مولا میری غلطی کیا؟ کہا کہ تم بازار میں ایک ایسی جگہ بغیر کسی پرپس کے کھڑے ہو جہاں سے عورتوں کا جانا ہے اور عورتیں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور تم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے. خرابی یہیں سے آگے چلتی. ذرا سا تم نے اٹینشن کو لوز کیا, ذرا سا تم نے اپنی گرپ کو لوز کیا اسلام پہ, اور خرابی شروع ہو. عورتیں تمہیں دیکھ رہی ہیں, تم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی پرپز نہیں. ابھی کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ تمہیں پنش کیا جائے. میں نے کہا نا کہ ہمارے یوتھ کو یہ حدیث بہت سخت لگی, لیکن ایسا ان کو ایٹماسفیئر بنا کے دیا گیا کہ جس کے اندر فری سیکس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن پولیٹیکل اسٹائل سے جا کے دیکھی تو واقعا اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے. مسلمانوں میں اتنی سی غلطی کسی کی ہوتی کتنی سخت اس کو سزا ملتی. ایک ملین بچے عراق میں مر چکے ہیں. اس طرح سے نہیں غور کرتے ہم, تو صرف اتنے غور کرتے ہیں کہ جی بے حجاب عورت کو سزا کیوں دی گئی اور ایسے نوجوان کو سزا کیوں دی گئی. سوسائٹی کو اگر ٹھیک کرنا, میرا مولا بتا رہا, تو وہ سارے راستے بند کرنا ہے جہاں سے شیطان انٹر ہوتا. سب سے پہلا راستہ جس سے شیطان انٹر ہوتا ہے جب فری سیکس کا ماحول کہیں پہ بنتا, اور فری سیکس کا ماحول اسٹارٹ ہوتا ہے عورت کی بے پردگی سے, اور عورت اور مرد کے بہت کلوز ایک دوسرے سے مکس اپ ہونے. اسی لیے حدیثوں میں کبھی قرآن کی ٹیچنگ سے بھی منع کیا گیا اگر مکس گیدرنگ میں ہو رہی. پھر ایگزامپل آ جائے گی لبنان کی, ایگزامپل آ جائے گی ایران کی, ایگزامپل آ جائے گی عراق کی. حجاب دیکھا ہے وہاں کی عورتوں. ہم وہ سب تو نہ کریں اور کہیں کہ وہی ماحول ہم کو یہاں ریپیٹ کرنے دیا. مجھے معلوم ہے کہ 21st century میں تقریر کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے کہ 1400 سال پہلے عرب کے ڈیزرٹ سے نکل کے کوئی وحشی اور جنگلی آیا. لیکن علی کا رول ماڈل کے طور پہ یہی کردار تھا. نصیحت کی کہ خاص طور پر ان دو چیزوں میں اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کرنا, ایک حجاب کے حوالے سے اور ایک حرام انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. علی نے اس کی بہت ہائی پرائز پے کی. ساری دنیا علی کے اگینسٹ ہو گئی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو علی کو خود سرچ کر کے ڈھونڈ کے لائے اور علی کے ہاتھ میں خود سے بیعت کی. علی تو منع کر رہے تھے, مجھے نہیں بننا تمہارا خلیفہ. یہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی بات کل آئی. جب علی خلیفہ بن گئے کہ بڑے اسٹرکٹ, اور یہی جملہ ہے آج کی رات کا آخری جملہ. ہر ایوری شب جمعہ دنیا میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں, یا موت میرا ٹاپک ہوتا ہے, یا دعا میرا ٹاپک ہوتا ہے, یا امام زمانہ, کیونکہ آج کی رات کے یہ تین بہت ہی اہم میسیجز. موت میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انگلش لیکچر میں آ گیا. دعا کے حوالے سے ایک دو باتیں میں نے کہیں آج, لیکن امام زمانہ کے حوالے سے آخری بات ہے. یہی ریزن ہے کہ امام زمانہ کی بھی اتنی سخت اپوزیشن شیعہ کریں گے. شیعہ کریں گے جو دعائیں کر رہے ہیں, بہت ہی اسٹرکٹ لگیں گے امام زمانہ. او اتنے سخت ہے امام, ذرا ذرا سی بات کے اوپر پنشمنٹ مل رہا. وہ پنشمنٹ نہیں ہے, وہ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ, اور اس کے لیے ہر پرائز اہل بیت دینے کو تیار, چاہے وہ علی کو. جو لوگ لے کر آئے وہی علی کے اگینسٹ, چاہے وہ امام زمانہ کو اپنی آرمی کی اپوزیشن برداشت کرنا پڑی, اور چاہے وہ حسین کا اتنی بڑی قربانی. اہل بیت ہر پرائز دینے کو تیار ہے, لیکن کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے ریلیجن. اور ایک بات جس کی ڈیٹیل بعد میں آ جائے گی, آج کی تقریر ختم ہوئی. اہل بیت کے یہاں پریچنگ اور پریکٹس میں فرق نہیں. ہماری عورت سے کیا حجاب کرو, کتنا حجاب جو ہماری عورت برداشت کر سکتی. اپنے یہاں ایسا سسٹم نہیں. اپنے یہاں اہل بیت کا وہ اسٹرکٹ حجاب ہے. 3 سال کی بچی پہ اسلام میں حجاب واجب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کہ ابن یزید کے دربار میں وہ ننی سی بچی کھڑی ہے اور اس کی کیا حالت, کہ اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا کے کہہ رہی ہے یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے تو بال بڑے تھے, انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا, سکینہ کیا کرے میرے تو بال بھی ایسے نہیں ہے, میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا. 3 سال کی بچی, دیکھیں ہم سے نہیں کہا کہ اپنی 3 سال کی بچی کو ایسا بناؤ. ہم سے وہی کہا کہ جو ہماری طاقت کے اندر, جو جس کی ہم میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی, اور کسی نے سکینہ سے نہیں کہا تمہیں یہ حجاب کرنا ہے. ہماری ایک گرل کا سوال ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا, نہیں, یہ والنٹیئر سکینہ کا حجاب. اور کیسا حجاب, یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا, لیکن آئیے جب کربلا کی شام غریبہ آخری خیمے کو آگ لگی اور میں نے مولا سجاد کا جملہ بتایا, مولا نے کہا کہ تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے کربلا کے میدان میں بکھر جائیں گے ویسے ہماری پوری فیملی کربلا کے میدان میں بکھر گئی. بچے بھی آخری خیمے سے نکلے, سیدانیہ بھی آخری خیمے سے نکلی, لیکن سب سے آخر میں 3 سال کی بچی ایسی نکلی کہ لشکر یزید میں ایک آدمی موجود ہے حمید ابن مسلم, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی اس حالت میں باہر آئی کہ اس کے کرتے میں اس کے لباس میں آگ لگ چکی اور یہ آگ بڑھتی چلی جا رہی, لیکن اس بچی کو آگ کا کوئی خیال نہیں ہے, وہ صرف ایک جملہ کہہ رہی, ہائے میرے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے, ہائے میرے چچا باپ اپنی سکینہ کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے. میں گھبرا کے آگے بڑا, حمید کہتا میں بھی اپنی ایک 3 سال کی بچی گھر میں رکھتا تھا, مجھے اپنی بچی یاد آ گئی, یہ بچی آگ میں نہ جل جائے. میں آگے گیا, میں نے اس بچی کا کرتا پکڑ کے آگ بجھانا چاہی, ادھر میرا ہاتھ آگے بڑھا, ادھر وہ 3 سال کی بچی گھبرا کے پیچھے ہٹی. خبردار میری باڈی کو ٹچ نہ کرنا, میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں, سکینہ نہ میڈم میرا جسم نہیں چھو سکتا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک مرتبہ کہا, شہزادی میں خالی کپڑا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا, اور جب اس کی پرمیشن ملی اور آگ بجھا لی تو اب بچی نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا, کہا کہ اے شخص تو نے ایک مہربانی کی ہے, میرے کرتے کی آگ بجھائی ہے, ایک مہربانی اور کر دے, مجھے بتا دے یہاں سے نجف جانے کا راستہ کون سا ہے. میں گھبرا کے کہتا ہوں, اے بچی تو نجف کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا دفن ہے, دادا کی قبر پہ جاؤں گی اور جا کے فریاد کروں گی, دادا علی آپ ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد کو آتے, آپ کے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی, حسین کی یتیمہ کوڑے کھاتی رہی, دادا علی آپ اپنے حسین کی یتیمہ سکینہ کو بچانے نہ آئے. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ تجھے ننی سکینہ کی سی فریاد کا واسطہ, اے کائنات کی مشکل کشا, اے حلال مشکلات, اے میرے مولا تجھے واسطہ کربلا کے ان مصائب کا, تجھے واسطہ ننی سکینہ کے اس امتحان کا. دنیا میں جہاں جہاں آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے موجود ہیں, بارگاہ الہی میں سفارش کر کے انہیں ہر پریشانی, ہر آفت اور ہر ظلم سے محفوظ کروائیے. خداوندہ تجھے واسطہ کربلا کے خون ناحق کا جو فقط تیرے دین کے نام پہ بہایا گیا, جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں, آج کی شب جمعہ مسائل سن کے بیٹھے ہیں, ان کی ساری دعائیں, ساری حاجتیں اور ساری تمنائیں قبول فرما. پروردگار ہمارے تمام بیماروں کو, خصوصاً جن کا لیور ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہے, ایک مومنہ کی بچی ذرا سا ذہنی اعتبار سے کچھ کمزوری ہے, خدا بندہ ان سب کو شفا ایک کامل عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ آج کی شب جمعہ میدان کربلا کے لاشوں کا, ہمارے تمام مرحومین, خاص طور پر جن کی جانب سے آج کے افطار کا انتظام تھا, اس خانوادے کے تمام مرحومین, اور جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں, ان تمام مومنین کے گھرانے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ کل کے دن یوم القدس کا, ہمیں موجودہ زمانے کے شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہنے, خاص طور پر ہماری عورتوں اور ہمارے نوجوانوں کو, کربلا کی عورتوں اور کربلا کے نوجوانوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ کا واسطہ, پروردگارا اس رمضان کی ساری عبادتیں قبول فرما, اور سب سے بڑی دعا قبول کر لے, یہ دعا قبول ہو گئی تو باقی دعائیں قبول نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو باقی دعائیں قبول ہو کے بھی ہمارے پرابلم ایز اٹ از رہیں گے. ایک سب سے بڑی دعا قبول فرما کہ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور بعد ظہور ہم امام کی تلوار کے نیچے نہ آئے, بعد ظہور ہمیں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے برادر محترم صادق مٹھانی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی, اور وہ جب یہاں افطار تھا تو وہ ہاسپٹل میں گئے تھے، پروردگارہ ان کی اہلیہ کو اور ایک دو اور مومنین نے کہا ہے ان کو شفا کامل عطا فرما. آج کی رات شب جمعہ مرحومین کو یاد کرنا بہت ضروری، ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، جو لوگ آج کے مجلس میں آئے ہیں اپنے اپنے خاندان کے تمام مرحومین، اور جن کی جانب سے آج افطار کا انتظام اور اسپانسر شپ تھی ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، علمان علمان يا مولانا من فتن الزمان وزوال الإيمان وشر الشيطان، أجل الله تعالى ظهورك واجعل لنا من أنصارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.